بارزیگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی. شب جمعہ کے موقع پر خداوند متعال نے اپنے دین کے اوپر غور و فکر کرنے والوں میں سے قرار دیا. شب جمعہ کو خداوند متعال نے رحمت اور مغفرت کی شب قرار دیا, اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں. اور جیسا کہ اعلان بھی ہوا, مختلف مرحومین کے لیے اس مجلس کا ثواب ہدیہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں مجلس کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں, خود ایصال ثواب کی حکمت کیا ہے, مجلس ایصال ثواب کی ہم کیوں منعقد کرتے ہیں, اس کے حوالے سے چند منٹس عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جیسے ہم کہتے ہیں ایصال ثواب, تو ثواب کا مطلب وہ اجر ہے, وہ فائدہ ہے جو خداوند متعال کسی کو اس دنیا کے علاوہ پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ایک وہ نتیجہ ہوتا ہے جو کسی اچھے کام کا ہمیں یہاں ملتا ہے, اور ایک وہ رزلٹ ہوتا ہے جو ہم کوئی اچھا کام کریں ہمیں آخرت میں ملتا ہے. وہ جو آخرت میں رزلٹ نکلتا ہے اس کو ہم معمولاً ثواب تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اس مجلس سے ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں اور خدا اس کا ثواب مرحومین تک پہنچا دے گا. ایصال کا مطلب یہی ہوتا ہے, ایصال یعنی پہنچا دینا. اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے, آپ دنیا میں ہوں, آپ اچھے کام کر سکتے ہیں, خداوند متعال آپ کو ثواب دے گا, آپ کے درجات بلند کرے گا, آپ کو روح کی پاکیزگی دے گا. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اب وہ خود تو کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا, اس کا خود انجام دینے کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اب اگر خدا چاہتا تو وہ یہ کہتا کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا چیپٹر کلوز, اس کا معاملہ ختم. لیکن خداوند متعال نے یہ نہیں کیا. خداوند متعال نے یہاں بھی اپنی رحمت دکھائی, اور رحمت دکھا کر اس نے یہ کہا کہ جو خود چلا گیا ہے دنیا سے وہ تو انجام نہیں دے سکتا, لیکن اگر کوئی زندہ اس کے لیے اچھا کام انجام دے تو خدا اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے گا. تو یہ بھی خدا کی رحمت تھی کہ اس نے ثواب کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو تو ہم جو ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی اچھا کام کریں گے اور اس اچھے کام کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا اور خدا متعال انشاءاللہ مرحومین کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ اس کے پیچھے ایک اور فائدہ بھی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اگر آج ہم یہاں پر ہیں مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو ایک فائدہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ البتہ یہ آپ کبھی اور موقع کے اوپر گفتگو سن لیجئے گا کسی سے کہ اس دنیا میں ثواب ملنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ پوری ایک دنیا ہے، صرف قبر میں تو انسان نہیں لیٹا رہتا، قبر ایک نشانی ہوتی ہے، پوری دنیا ہوتی ہے۔ تو وہاں ثواب مل کے کیا ہوتا ہے پھر، اور وہاں پہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو ایک کچھ کتابیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، مثلا آیت اللہ شہید دست غیب کی ایک کتاب برزخ نام کر کے ہے، اس میں بہت اچھے پوائنٹس بیان ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ علیحدہ اسٹڈی کرنے کا کام ہے کہ وہ ثواب کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو ثواب مل جاتا ہے۔ زندوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زندوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو موت یاد آئے، اور موت یاد آنے سے کیا نصیب ہونا ہے؟ موت آنے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، کیوں خدا متعال نے زندہ رکھا ہوا، وہ ہم سے زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ تو اب ایصال ثواب کی حکمت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ہم یہاں پہ اچھا کام کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ مرحومین کو پہنچے گا۔ ایک اور کام میں کرنا چاہوں گا، ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں 40 منٹ 50 منٹ، اس سے ثواب بنتا ہے، سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں۔ اگر ایک کام کریں تو مجلس ختم ہونے کے بعد بھی ثواب بنتا رہے گا۔ ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی دیر بیٹھے ثواب بنے گا، لیکن ایک کام اگر آپ اور کر لیں تو ثواب ہمیشہ بنتا رہے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جس پر آپ بعد میں بھی عمل کریں۔ تو اگر میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جس پر آپ بعد میں بھی عمل کریں، تو جتنی دفعہ بھی آپ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی مرحومین کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ تو مسلسل ثواب بنے گا، اور مسلسل ثواب مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایصال ثواب کی مجلس میں خاص کر ایسی باتیں ہونی چاہیے جس پر بعد میں بھی عمل ہو، تاکہ انشاءاللہ ثواب بنتا رہے اور مرحومین کی روح کو پہنچتا رہے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اور سید الشہداء کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس اعتبار سے انسان موت کو یاد کرے، اور موت کو یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے ایک تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس کے ٹاپک کے لیے عقائد کا تذکرہ کیا گیا کہ بھائی اس میں عقائد کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تو میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ اپنی طرف سے کچھ پوائنٹس بناؤں، لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں ان کو پوائنٹس بنا لیتا ہوں۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے جو میں جہاں تقریباً جاتا ہوں لوگ اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں عقائد پر یقین کیسے آئے گا؟ یہ تو ہم کتابوں میں سیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے بھائی اصول دین کتنے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، معاملہ ختم۔ اب کسی بچے کو جب ہم یہ سکھاتے ہیں تو اس کو دلیلیں بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی توحید کے اوپر کیا دلیل ہے، دلیل سن لی اس نے، اس کے بعد نبوت پر، امامت پر، قیامت پر، عدل پہ، سب پہ ہم دلیلیں بھی سکھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا دل سے اطمینان، دل سے یقین حاصل ہو جاتا ہے؟ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قوم کے اندر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ بہت سارے بچے دینیات کے اندر، اسلامک اسٹڈیز کے اندر مثال کے طور پر 100% مارکس لے لیتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا یقین کہاں پہنچا، تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، یقین کوئی خاص جگہ کے اوپر نہیں پہنچا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کے اوپر کس طریقے سے محنت کریں، خاص کر جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ یقین چاہیے وہ دو چیزیں. تمام عقیدہ ظاہر ہے کہ مہم ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن دو چیزوں کے اوپر عقیدہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا ہے قرآن کریم پر، وہ کیا ہے؟ ایک توحید اور دوسرا قیامت. سب سے زیادہ جس کے اوپر قرآن کریم نے گفتگو فرمائی ہے وہ ایک توحید کے اوپر ہے، دوسرا قیامت کے اوپر ہے. تو میں دونوں کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کچھ پوائنٹس عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ اب یہاں پہ ہمارے بزرگان بھی موجود ہیں جن کی عمر گزر چکی ہے، شاید ان کے لیے یہ پہلا پوائنٹ کارآمد نہ ہو، لیکن چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، اور جن کی عمر گزر گئی ہے ان سب کو میں نے حسن ظن کے تحت کہہ دیا کہ شاید فائدہ نہ ہو، لیکن شاید فائدہ ہوگا. اور وہ کیا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ بہت سادہ سا ہے. آپ توحید پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو پھر ایک کام کر لیجئے، اپنے ذہن سے خود خدا پہ دلیل لائیں، اور جتنے بھی اس پر اعتراض ہوں خود ہی اس کا جواب بھی نکالیں. اب مثال کے طور پر ہم خدا پہ دلیل لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی سب کو کسی نے خلق کیا ہے، ہر ایک کو خالق کی ضرورت ہے، اور وہ خالق، خلق کرنے والا، بنانے والا، کریٹ کرنے والا خدا ہے. ہو گئی دلیل؟ ظاہر میں تو پوری ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑا سوال ہر بچے کے اور بڑے کے دماغ میں آتا ہے، اگر سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ سوال آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. اب میں پوچھوں گا، دینیات کی سلیبس میں اس کا جواب موجود ہے؟ اگر جواب موجود ہے تو بچوں کو وہ جواب کیوں نہیں آتا؟ اچھا، یہ سوال کوئی سادہ سوال نہیں ہے. ایک اسکالر شہید مرتضیٰ مطہری رہے، شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک کتاب لکھی کہ جس میں ویسٹ میں میٹیریلزم کے گروتھ کو ریزن دیے گئے تھے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ویسٹ میں میٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گیا اور ریلیجن کو شکست ہونے لگی، اور یہ اسپیشلی رینیسانس کے بعد ہوا، یعنی 17th century کے اندر. تو انہوں نے اس کے ریزنز کو بیان کیا. اس میں ایک ریزن انہوں نے یہ دیا کہ بعض فلاسفرز نے کچھ کوشچنز اٹھائے تھے جس کو ریلیجیس لوگ جواب نہیں دے سکے، اچھی طرح جواب نہیں دے سکے. ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اسلامک فلسفہ یا اسلامک فلاسفی 1000 سال سے کم بہت اسٹرانگلی انوالو ہے، اور وہ سوال جو آج کے دور میں بہت نئے اسکالرز لے کر آتے ہیں، ہمارے ہاں وہ سوال بعض اوقات 800 سال پہلے آ چکے ہیں، جواب دیے جا چکے ہیں. مثال کے طور پر یہ سوال جو ابھی آپ کے سامنے میں نے دہرایا، یہ ابھی تک ویسٹرن ورلڈ کا ویلڈ کوشچن ہے کہ اگر سب کو خدا کو، سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی ضرورت ہوگی نعوذ باللہ. یہ کوشچن کہاں سے سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا؟ یہ برٹرنڈ رسل نے اپنی ایک بک کے اندر ہائی لائٹ کیا. برٹرنڈ رسل انگلش فلاسفر، جس کا میرے خیال میں 70s میں انتقال ہوا، اس نے اس کوشچن کو ہائی لائٹ کیا، اور اس نے ایک موقع کے اوپر اس بات کو ڈسکس کیا کہ اس کوشچن کے جواب نہ دینے کی وجہ سے میں کرسچینٹی پہ بلیف نہیں کرتا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس اس کا جواب ہے؟ کنفرم جواب ہے. ابھی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی بیٹھیں اور جواب دیں، تو میں اجمالاً جواب دے دوں گا، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا، جتنے بھی ہمارے جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، حتیٰ بڑے، ان سب سے ایک بات کہوں گا، آپ اپنے ذہن میں جتنے بھی آبجیکشنز ہیں سب کو ایک ایک کر کے سامنے لائیں، اور جتنے بھی اسکالرز آپ کو ملیں ان سے ان کوشچنز کو سالو کرائیں. کیوں؟ اگر آپ نے کوشچنز کو سالو نہیں کیا تو آپ کے یقین میں اسی حساب سے کمی باقی رہے گی، کبھی بھی یقین نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈاؤٹ میں رہیں گے ہمیشہ. ایک روایت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مولا چھٹے امام سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک آدمی امام کے پاس آیا. یہ روایات ہماری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ روایات نہیں پڑھتے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ ایک اور مشورہ دوں گا، مفت کے مشورے دینے میں کیا جاتا ہے، تو آدمی ایک اور مشورہ دے دے، اپنی زندگی میں ایک کتاب کم سے کم اپنے ساتھ ایسی رکھیں، رات کو سونے سے پہلے ایک دو روایتیں پڑھ لیں، نہج البلاغہ رکھ لیں اپنے ساتھ، رات کو سونے سے پہلے دو لائن تین لائن نہج البلاغہ پڑھ لیں. روایتوں کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو اردو زبان میں، انگلش میں، فرینچ میں روایتوں کو بیان کرتی ہیں، ایک دو روایتیں پڑھ لیں. اچھا ممکن ہے کوئی کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اسکالرز موجود ہیں، معلوم کر لو، بزرگ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، لیکن روایتیں ضرور پڑھیں. کیوں؟ یہ اہل بیت کا علمی خزانہ ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ ساری روایتیں صرف اسکالر سنتے تھے، نہیں، اہل بیت عام لوگوں کو سناتے تھے، عام لوگ سنتے تھے ان روایتوں کو. آپ بھی سنیں، یہ نہج البلاغہ کے جو مولا نے کوفہ میں خطبے دیے ہیں، کیا اسکالرز کے سامنے دیے؟ نہیں، یہ عام کوفی لوگ تھے، جمعے کی نماز میں دیے ہیں، جنگ کے میدان میں دیے ہیں، عام لوگوں کے سامنے دیے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں ان کو. ہاں مشکل ہوگی تو اسکالر سے معلوم کر لیجیے. تو ایک آدمی امام کے پاس آیا اور اس نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بے دین ہو گیا ہوں. اس نے کہا مولا مجھے ڈر ہے کہ میرا دین میرے ہاتھ سے نکل گیا. امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، تم الحمدللہ دیندار ہو. کہنے لگا نہیں مولا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں خدا کا انکار کر چکا. مولا نے فرمایا نہیں، تم نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے، تم خدا کے ماننے والے ہو. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ میں اس دین کی پناہ سے باہر چلا گیا. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کل رات تم کوئی عبادت کر رہے تھے، شیطان نے تمہارے کان میں ایک سوال اٹھایا، اگر خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. شیطان نے تمہارے کان میں یہ سوال ڈالا کہ اگر خدا نہیں ہوا تو میں عبادتیں کس کے لیے کر رہا ہوں. تم شیطان کے اس شک کا جواب نہیں دے سکے. کہنے لگا مولا یہی ہوا تھا، اس نے میرے کان میں شک ڈالا اور میں شک کا جواب نہیں دے سکا. مولا نے فرمایا شک آنے سے تم کافر نہیں ہوگے. بس اگر آپ کا کوئی بچہ کہے مجھے بتاؤ خدا کیسے ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ تم بے دین ہو گئے. نہیں، یہ بے دین نہیں ہوا ہے. امام نے اس کے بعد ایک عجیب قانون دیا، بہت اچھا قانون دیا، جملہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اللہ کرے کہ میں کنوے کر سکوں. امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، لیکن شک بہت بری منزل ہے. کیا مطلب ہے؟ شک بہت اچھا راستہ ہے، یعنی اگر شک تمہارے پاس آئے تم شک کا انالیسس کرو اور شک کو سولو کر کے یقین پہ پہنچ جاؤ. تو شک بہت اچھا راستہ ہے لیکن شک بہت بری منزل ہے. کیا مطلب؟ کوئی شک پہ ہی بیٹھا رہے، فرمایا یہ بہت بری منزل ہے. تو میں اپنے جوانوں سے بھی اور سب سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹ آئے، آنے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جا کر اس ڈاؤٹ کا جواب نکالیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خود ڈاؤٹ ڈال لیں. کیوں؟ اس سے پہلے کہ شیطان ڈالے، آپ خود ڈال لیں اپنے دماغ کے اندر اور اس کو پہلے سے سالو کر لیں. تو مثال کے طور پر، آیا خدا کو کسی اور بنانے والے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ برٹن رسل جیسا آدمی اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو اب کیا میں ممبر پہ بیٹھ کر دو منٹ میں اس کو سالو کر لوں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے چونکہ سوال میں نے اٹھا لیا ہے، تو اب کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو جواب بھی دینا ہے. تو جواب دینے کے لیے چند منٹ لیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کسی کو بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس کو ہوتی ہے جس کے اندر پہلے سے کوئی کمی ہو، جس میں پہلے سے کمی ہو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر والے کی ضرورت پڑے گی۔ مثلا بھائی میں پیدا ہوا 1900 کچھ میں، کیا ضرورت کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤں؟ بتا بھی دوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تھوڑا سا ہنسانے کے لیے میں نے یہ ٹرک کی ہے۔ میں 1 سال پیدا، اس سے پہلے تھا کیا اس دنیا میں؟ نہیں، اس سے پہلے میرے اندر ایک کمی تھی، اس دنیا میں نہیں تھا۔ کوئی میری اس کمی کو پورا کرتا ہے، مجھے دنیا کا وجود دے دیتا ہے۔ میری ایک کمی کو کسی نے پورا کیا، اس کا مطلب ہے مجھے خالق چاہیے۔ میری ایک کمی پورا کی، کوئی خالق چاہیے۔ اچھا یہ جو زمین ہے، ریونین آئی لینڈ، کتنے سال پرانا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، یا ریونین کی ہسٹری پڑھنے والے جانتے ہوں گے، یہاں کے جیولوجسٹ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ والکانو کب پھٹا تھا، کب بنا تھا۔ پلانٹ کا ہمیں پتا ہے، اس زمین کو بنے ہوئے 5 بلین ایئرز ہوئے، 5000 ملین ایئرز۔ 5 بلین ایئرز بہت ہوتے ہیں، لیکن 5 بلین ایئرز پہلے تھی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کو خالق چاہیے، اس کو خالق چاہیے۔ کیوں؟ اس میں کوئی کمی ہے جو کسی نے پورا کی ہے۔ یہ جو پورا سولر سسٹم ہے، پورا ایکچولی پوری یونیورس، یہ کب سے ہے؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کو بنے ہوئے 15 بلین ایئرز ہو گئے، وہ جو بگ بینگ ہوا اور پوری یونیورس بنی، 15 بلین ایئرز، 15000 ملین ایئرز۔ تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ عدد کتنا ہے، تو وہ کہتے ہیں مولانا ہماری عمر سے کتنا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے، تمہاری عمر سے بہت زیادہ ہے۔ 15 بلین ایئرز پہلے یہ یونیورس بنی تھی۔ ایک سوال ہے، اس سے پہلے تھی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کو خالق چاہیے، اس میں ایک کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خالق چاہیے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے جس میں کمی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خالق چاہیے۔ اب اگر کوئی ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو، ہر چیز کا پرفیکشن اس کے اندر ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہوتی ہو، اب اس کو خالق چاہیے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ باقی سب کا خالق ہوگا، اس کو کوئی خالق نہیں چاہیے۔ ریزن یہاں پر ہے۔ برٹن رسل عجیب عقل مندی کرتا ہے اور کہتا ہے دیندار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کوئی دیندار اسکالر کا بچہ بھی یہ نہیں کہتا ہے، وہ کہاں سے ہمارے سر کے اوپر یہ ڈال رہا ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، نہیں۔ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ پیدا کرنے کی، خلق کرنے کی، کریٹ کرنے کی ضرورت اس کو آتی ہے جس میں کوئی کمی ہو، ڈیفیشنسی ہو، اور جس میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، پرفیکٹ ان ایوری سینس، اس کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، اس خاطر ہم کہہ رہے ہیں خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس طرح ہمارے بچے کیا کریں؟ ہر چیز پر کوشچن نکال لیں۔ ابھی ممکن ہے میں نے جواب دیا ہو، کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، آنے دو، کوئی ایشو نہیں۔ ایک اسکالر کو لو، پہلے خود حل کرو، اور ایک اور کام بھی کر لو، بلکہ تھوڑا سا خطرناک بات کہہ رہا ہوں، ماں باپ کو بھی تھوڑا پھنسا لو، ان کو بھی بلکالو بیچ میں، ان سے پوچھو یہ کوشچن میرے دماغ میں آیا، اس کا حل کیا ہے؟ اگر عقل مند ماں باپ ہوئے اور انہیں جواب پتا ہوا تو وہ بولیں گے جواب یہ ہے، اگر عقل مند ماں باپ ہوئے اور ان کو جواب پتا نہیں تھا تو وہ کہیں گے بیٹا جواب نہیں پتا، ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اگر بے وقوف ہوئے تو کہیں گے یہ سوال کیوں کیا؟ تو بیوقوف ہوگا تو کہے گا یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ سوال آنے دو، سوال تھوڑی برا ہے۔ کسی دفعہ بھی کسی امام معصوم نے لوگوں کو سوال سے نہیں روکا ہے۔ لوگ کیا کیا سوال کرتے تھے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مولا ہمیں بتائیں کیا امام گناہ کرتے ہیں؟ یا الہی، حتیٰ میرا جیسا آدمی جو کہہ رہا ہے سوال ہو سوال ہو، وہ بھی کہہ رہا ہے یہ کیسا سوال کر رہا ہے، لیکن امام نے منع نہیں کیا، امام نے منع نہیں کیا. ایک بہت بڑا جس کو ہم لوگ آج کے زمانے ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایک بڑا ایتھیسٹ تھا ابن ابی الاوجا، ظاہراً مجھے نام یاد آتا ہے، وہ کسی امام کے سامنے پہنچا، امام کے شاگرد کے سامنے پہنچا، ایکچولی مفضل کے سامنے پہنچا، اور اس نے مفضل کے ساتھ امام کے شاگرد تھے ڈائیلاگ شروع کیا. اس نے ایسے عجیب و غریب سوال اٹھائے، خدا کے اوپر اعتراض اٹھائے، مفضل کو غصہ آ گیا. مفضل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھ کر خدا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے روک لیا اسے، کہا مفضل تم کس کے شاگرد ہو؟ اس نے امام کا نام لیا کہ میں ان کا شاگرد ہوں. کہنے لگا اگر تم نے ان کا نام لیا کہ تم ان کے شاگرد ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں، میں نے امام کے سامنے اس سے زیادہ سخت سوال کیے، وہ کبھی غصے میں نہیں آئے تھے. انہوں نے ہمیشہ ہمارے سوالوں کو سنا اور ہمارے طویل سوالوں کے جواب میں سادہ سا چھوٹا سا جواب دے کر ہمیں خاموش کر دیا. تم کیوں غصے میں آ رہے ہو؟ مفضل کو شرمندگی ہوئی، امام کے پاس گئے اور امام سے کہا کہ مولا اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا، مولا میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کو جواب دینا ہے. امام نے فرمایا تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا، وہ جواب دوں گا. امام نے جو جواب دیا اس کو ہم ایک حدیث کا میں دیکھتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں توحید مفضل. ایک حدیث ہے جس میں امام نے توحید کے اوپر دلائل دیے، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں توحید مفضل. موجود ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی، اس کو جا کر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. بس پیرنٹس کے سامنے بھی سوال رکھے ہیں، پیرنٹس انشاءاللہ جواب دے پائیں گے، نہیں جواب دے پائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ کہیں گے ہم پوچھ کے آئیں گے اور تمہیں پھر جواب دیں گے، اور اگر نہیں ہو سکے تو آپ پھر اسکالرس کے پاس جائیں، ان سے بات چیت کریں اور اپنے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تقریباً ہر قسم کا ڈسکشن پازیٹیو نیگیٹو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے. تو ان تمام سوالوں کے اوپر غور کریں اور اپنے دماغ سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، یا پیرنٹس کے ذریعے، اسکالرس کے ذریعے سے، ٹیچرز کو بھی انوالو کر سکتے ہیں جو اسلامیات وغیرہ پڑھا رہے ہیں، ان سب کو بھی. لیکن ایک بات ہے، پرابلم کو سالو کریں. پرابلم کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر میں جہاں کہیں بھی عقائد پہ بات کرتا ہوں، ایک نہ ایک بچہ ایسا مل جاتا ہے جو کہتا ہے مولانا یہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے کیا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب میں ہمیشہ دیتا ہوں، تھیوری آف ایولیوشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہو، یا ہمارا دین تھیوری آف ایولیوشن کو ایکسیپٹ کرتا ہو. ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنے کا دین کے اندر تھیوری آف ایولیوشن سے کوئی چانس نہیں ہے. یعنی ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو یہ تھیوری ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. بعد میں کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ نعوذ باللہ بندر کی نسل سے تھے، اس کے بہت سارے جواب ہیں، اس کے بہت سارے جواب ہیں. بگ بینگ تھیوری کیا توحید کے خلاف ہے؟ نہیں، بگ بینگ تھیوری توحید کے کوئی خلاف نہیں ہے. کیا جو خدا نے کہا کن فیکن اس کے خلاف ہے؟ نہیں، اس کے بھی کوئی خلاف نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھو تھیوری ہے کیا. ہم کچھ دو تین ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ دنیا سے گیا، اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا کہ بگ بینگ تھیوری اور کاسمالوجی کے کریشن آف یونیورس کے لیے کیا آئیڈیاز ہیں. مجھے کوئی چیز ایسی اس میں نظر نہیں آ رہی جو توحید کے خلاف ہو. انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، صرف نام سننا کافی نہیں ہے کہ ایک تھیوری ہے بگ بینگ، اب آپ کے دماغ میں آ گیا یہ تو دین کے خلاف ہے، ایک تھیوری ہے ایولیوشن ہے یہ دین کے خلاف ہے. نہیں، ایسا نہیں. غور سے دیکھو تمام چیزوں کو اور آپ اپنی اسٹرینتھ کو حاصل کریں. ایک بات میں آپ کو اس سلسلے میں آخری کہہ دوں، الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس جو عقائد پہ ڈسکشن ہے یہ 1400 سال پرانا ہے، اور اس کی بیس خود اہل بیت کے کلمات ہیں. دنیا میں کسی گروہ کے پاس اتنا سالڈ عقائد کا نظام نہیں ہے جتنا امیر المومنین اور ان کے اولاد کے صدقے میں ہمارے پاس موجود ہے. اس میں تمام سوالوں کے جواب دینے کی طاقت ہے. اسلامک فلسفی بہت مضبوط ہے، ویسٹرن فلسفی کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس کا اطمینان دلانا چاہوں گا۔ باقی انشاءاللہ آپ اپنے سوالات کو حل کریں گے اور اس یقین تک پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیج بھی ہے، وہ بھی عرض کروں جلدی سے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اسٹیج ہوتا ہے عقائد کو تھیوریٹیکلی سمجھ لینا، تھیوری کے ذریعے سے سمجھ لینا، ایک اسٹیج ہوتا ہے عقائد پر پریکٹیکلی یقین حاصل کرنا۔ تھیوریٹیکلی میں سالو کر لوں، خدا ہے، ریزن یہ ہے، آرگومنٹ یہ ہیں، یہ تین میں نے ریزن دے دیے، فرض کرو جتنے اس کے اوپر آبجیکشن آئے تھے وہ میں نے سب سالو کر لیے، کیا اس سے یقین آئے گا؟ میں کہوں گا عقل کی حد تک یقین آئے گا، قلب کے اندر یقین اس سے نہیں آئے گا۔ قلب کے اندر یقین کب آئے گا؟ قلب کے اندر یقین اس وقت آئے گا جب اپنے قلب کو خدا سے جوڑو گے، اس وقت آئے گا۔ جب تم اکیلے میں بیٹھو گے اور خدا سے بات کرو گے اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ کوئی تمہارا سننے والا موجود ہے، اس وقت تمہارے قلب کو یقین آئے گا۔ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی اسپریچویلٹی چاہیے، تھوڑا پیوریفیکیشن چاہیے۔ ایک آدمی یہ سوچتا رہے کہ میرے پاس ایک برتن ہے، اس کو میں گندا رکھوں گا اور گندے برتن میں دودھ ڈالوں گا اور اسے پیوں گا۔ دودھ، ملک، فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟ فرینچ جانتے ہیں۔ برتن گندا ہے، اس میں دودھ ڈالوں گا، دودھ پیوں گا، اس دودھ کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ پہلے برتن صاف کرو۔ آپ چاہتے ہو خدا کا یقین آپ کے دل میں آئے۔ خدا کا یقین ایک انلائٹمنٹ ہے، یہ ایک نورانیت ہے، اس کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا، گناہوں کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی کہتا رہا میں سارے گناہ کرتا رہوں گا اور وہ یقین بھی آتا رہے، یہ مفتے کا مال نہیں ہے، یہ مہنگا مال ہے، یہ مشکل سے ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے، اب ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کیا؟ عربی میں بہت اچھے اچھے محاورے ہیں، ایڈیمز بہت اچھے اچھے ہیں۔ ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، تو اس میں کہا من طلب الاولى سحر الليالي، جس کو ہائٹ چاہیے، جس کو پیک چاہیے، اسے رات کو جاگنا پڑے گا، اسے رات کو جاگنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ جب اکیلے بیٹھو تو خدا کو یاد کرو۔ اچھا، یہ جو ہم جماعت کے اندر بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر وہ خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اتنی اسپریچویلٹی بن جائے کہ ہم سب کے درمیان بیٹھے ہوں تب بھی خدا سے گفتگو کر لیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ میں اکیلے میں خدا سے گفتگو کرنا اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میں کیا ریکمینڈ کروں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی؟ شب جمعہ ہے، برکتوں کی شب، اس شب جمعہ میں مجھے خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ مرحومین کے لیے بھی مانگوں، جیسے میں نے عرض کیا، وہ منتظر ہوتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، مرحومین گھروں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمارے لیے کچھ کر لو، وہ آ کر منتظر ہوتے ہیں۔ آپ کے میرے والدین، آپ کے میرے اعزہ اقربا، بھائی بہن اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کچھ کر لوں۔ دوسرا کام کیا کروں؟ خدا سے کہوں خدایا میں تجھ سے ہوں اور تیری ہی طرف جانا، اس دنیا میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس میں اکیلا نہ چھوڑ۔ میرا اسٹارٹ بھی تو ہی ہے، میرا اینڈ بھی تو ہی ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بیچ میں خدا کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ خدا کی طرف. مرنے سے پہلے کہاں سے آئے تھے؟ خدا کی طرف سے. یہ جو 50-60 سال یہاں پر ہو، اس میں بغیر خدا کے کیوں رہ رہے ہو؟ خدا کے ساتھ رہو. اچھا کوئی کہے بھائی میں مسلمان ہوں، خدا کے ساتھ ہوں، میں کہوں گا تھوڑا سا دل سے بھی ساتھ لے لو، دل سے ساتھ لو. اچھا اب جناب علی، یہاں پر اس سلسلے کی ہماری پہلی اور آخری مجلس ہے، اور کل ایک چھوٹا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد پرسوں میں انشاءاللہ اپنے گھر روانہ ہو جاؤں گا. اب میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک دو باتیں ایسی بتا دوں جس پر انشاءاللہ آپ کے کچھ لوگ عمل کریں گے. سب لوگ عمل کریں گے، اتنا آپٹیمسٹک میں بھی نہیں ہوں، سب نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ کافی لوگ کر لیں گے. جو لوگ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کو بھی ثواب ملے گا. جن مرحوم مرحومین کے لیے مجلس ہو رہی ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا. ایک کوشچن ہے، بھیا میرے پلے بھی کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں مجھے بھی ثواب ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، میں آپ پر نالج کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر آپ پریکٹس کریں گے تو مجھے دو ثواب ملیں گے انشاءاللہ. ایک آپ کے عمل کا ثواب ملے گا، دوسرا نالج اسپریڈ کرنے کا ثواب ملے گا. اس سے کیا مجھے ملے گا؟ اس سے خدا میرا عمل بھی بڑھائے گا انشاءاللہ، اور خدا علم بھی بڑھائے گا. تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے اوپر محنت کروں گا. اور آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا، غور سے سن لو اور عمل کر ڈالو. خدا توفیقات ہر روز نہیں دیتا ہے، جب دیتا ہے تو دونوں ہاتھ سے پکڑ لو. یہ گمراہی کا زمانہ ہے، ہدایت کو دونوں ہاتھ سے پکڑو. کیوں؟ نہیں معلوم موقع مس کیا تو کیا ہوگا، نہیں معلوم. تو پلیز، شب جمعہ ہے، سید الشہداء کا ذکر ہوا تھا، آخر میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. وقت کے امام کو بہت پسند ہے، اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود کی برکت سے مجلس کو منور فرمائیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوستو، میں بھی طالب علم ہوں، اور میں طالب علم ہونے کے ساتھ دو کام کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، استادوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں، اور پریکٹس کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں میرے اوپر اثر پڑا یا اثر نہیں پڑا. اگر میرے اوپر اثر پڑتا ہے پھر میں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں. کیوں؟ ٹیسٹڈ ہے، اثر ہو چکا، اثر ہو گیا، اور جب میرے اوپر ہوا ہے تو آپ پر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر میں ایک اور کام کرتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں اثر ہوا یا نہیں ہوا، دوسری جگہ بتاتا ہوں وہاں اثر ہوا یا نہیں ہوا. اب جو میں بتانے والا ہوں یہ بہت سارے کنٹریز میں بتا چکا ہوں اور اثر نوٹ کر چکا ہوں، ٹیسٹڈ ہے، اس میں نیا ایکسپیریمنٹ کوئی نہیں ہے، یہ سب ٹیسٹڈ ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں کیا بتاؤں گا؟ ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس میں آپ کو کوئی نیا عمل نہیں کرنا ہے، پرانے عمل کو اچھا کرنا ہے. اور دو انشاءاللہ کہوں گا، ایک کو تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چند منٹس لگیں گے، ایک کو بہت تیزی سے انشاءاللہ اگر کہہ سکا. جو پہلا اس وقت کہنا چاہتا ہوں اور اس کو مس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کیا ہے؟ تسبیح کیسے پڑھیں. تسبیح سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اچھی چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک تسبیح ہے. اچھا میں نے خود دیکھا ہے، پہلے ایرانی لوگ تسبیح نہیں پڑھتے تھے. 30-35 سال پہلے جب میں ایران گیا تھا، یہ لوگ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے چلے جاتے تھے. ان کے اوپر ان کے علماء نے محنت کی ہے، اب تسبیح پڑھتے ہیں. صحیح ہے، مولا کا کرم ہے، ہمیں تو اجداد نے پہلے سے ہی دے دیا ہے، ہمارے بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں. صرف ایک کام کریں، تھوڑا سا بہتر کر لیں. بہتر کیسے کریں گے یہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تین پوائنٹس. پہلا پوائنٹ، آپ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگ کہیں گے مت پوچھو بھائی، ایک منٹ جو پڑھتا ہے نا وہ بہت اچھی پڑھ رہا ہے، پھر تو میں عرض کرتا ہوں ابھی بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں 5-10 منٹ بڑھاؤں گا ابھی، خطرناک بات پہلے ہی بتا دوں۔ کیوں بڑھاؤں گا؟ میں نے کہا بھائی میں اس کو لوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اتنی دیر سے کیوں شروع کیا؟ اتنی دیر سے اس لیے شروع کیا تاکہ آپ کو تیار کروں، ورنہ آپ سنتے نہیں میری بات، مجھے آپ کو مینٹلی بھی تو تیار کرنا تھا، اس لیے تھوڑا مقدمہ بھی لگانا پڑ گیا۔ یہ کیا کریں، مجبوری ہے نا ہماری بھی۔ پہلا پوائنٹ، کتنی دیر میں پڑھتے ہیں بھائی؟ تو تسبیح میں کتنے ورڈس ہیں؟ ایک ورڈ ہے اللہ، ایک ورڈ ہے اکبر۔ اللہ اکبر کتنی دفعہ ہے؟ 34۔ تو اللہ اور اکبر ایک دو ورڈ ہوئے اور 34 ٹائمز ہے، تو یہ ہو گئے 68۔ اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح سبحان اللہ، صحیح۔ تو یہ سب ملا کے 200 ورڈز بنتے ہیں، صحیح ہے، 200 ورڈز۔ لوگ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک غلط کام جو اس سلسلے میں کیا وہ یہ کہ بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے اسٹاپ واچ پہ نوٹ کر لیا، اپنے لیے، اپنے آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی لوگ اس کو، زیادہ تر لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں۔ 20 سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ 200 ورڈز 10 ورڈز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، 10 ورڈز پر سیکنڈ۔ اگر میں آپ کو ابھی مائک کے اوپر وہ پڑھوں جو لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ پہلی بات میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اچھا میں کیا کرتا ہوں دین میں، جب بھی مجھے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے نا کہ یہ پریکٹس کرو، میں اس کا ٹائم نوٹ کرتا ہوں تاکہ میرا نفس دھوکہ نہ دے کہ ٹائم نکل رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے۔ تو مثلا کسی نے مجھے بتایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مولا امیر المومنین کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کسی جگہ میں نے پڑھا کہ مولا امیر المومنین کی روایت ہے فجر کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو۔ تو میں نے کہا 11 مرتبہ تو بہت ہوتا ہے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کہوں بہت ہوتا ہے، ٹائم نوٹ کر لوں، کتنی دیر لگتی ہے؟ تو میں نے ٹائم نوٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی ہارڈلی 2 منٹس ہیں۔ تو اب میں فجر کے بعد جب قل ھو اللہ پڑھنے لگتا ہوں 2 یا 3 منٹس، تو میرا نفس مجھے کہتا ہے جلدی کرو، تو میں اس سے کہتا ہوں 3 منٹ میں کوئی موت نہیں آئے گی، 3 منٹ میں زندگی میں بہت ضائع کرتا ہوں، میں پڑھ کے اٹھوں گا، کہیں مجھے جانا ہوتا ہے نا اور میرا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جہاز نکل جائے گا، تو میں تو کہتا ہوں نہیں، 3 منٹ میں نہیں نکلے گا، پڑھ کے اٹھوں گا۔ تو میں نے تسبیح کے لیے بھی یہی کیا، میں نے کہا بھائی کتنی دیر میں لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 20 سیکنڈ میں۔ میں نے کہا میں 2 منٹ میں پڑھوں۔ اچھا آپ 2 منٹ نکالیں گے، زندگی پہ فرق پڑے گا؟ کوئی کمی آئے گی؟ کوئی پتہ نہیں کتنی دفعہ وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگر آپ نے 5 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے 2-2 منٹ میں پڑھی تو پورے 24x60 منٹس 10 منٹ زیادہ ہوگا بس، بلکہ وہ بھی لگا لو کہ 8.5 منٹ، چونکہ 20 سیکنڈ کے حساب سے 5 دفعہ بڑھتے تو 100 سیکنڈ تو اس کے بھی ہو رہے تھے، تو 8.5 منٹ زیادہ ہوگا ٹوٹل، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہ 8.5 منٹ لگا لو بھائی، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کس اسپیڈ سے پڑھیں؟ تقریباً ایسے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگ جائے گی؟ ہارڈلی 2 منٹس۔ اس یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا انشاءاللہ۔ کوئی مشکل کا آئی اس مسئلے میں؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ۔ دوسرا پوائنٹ، ہم لوگ زیادہ تر دین کے جو دعائیں پڑھتے ہیں سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، چاہے وہ درود ہو، چاہے وہ دعائے سلامتی امام ہو، چاہے وہ نماز کے ذکر ہوں، سوچے سمجھے بغیر پڑھے جا رہے ہیں. مثلا جب آپ نماز میں کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہی اقوم واقعد، اللہ کی دیوی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، یہ سوچتے ہیں کیا؟ میرے خیال میں 10% بھی نہیں سوچتے. کہہ دیا بحول اللہ، ختم. جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا؟ کہہ دیا. ابھی جو ہم نے اتنی فاتحہ پڑھی تھی، کسی نے فاتحہ کے مطلب پہ سوچا تھا؟ نہیں. یہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے بولیں، اس پہ ثواب کتنا مل جائے گا ہمیں؟ ملے گا ثواب انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ یہیں پر ہے، آپ تسبیح بولو. پہلا پوائنٹ تھوڑا ہلکا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا پوائنٹ، یہ جو اللہ اکبر ہے اس کا ایک مطلب ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت. اللہ خالق کائنات ہے. کتنے پلانٹس، کتنے سٹارز، کتنے ملین لائٹ ایئرز تک یونیورس ہے جو خدا نے بنائی ہے. اس کو سوچو، اللہ کی عظمت کو سوچو. میں اس عظمت کے سامنے کیا ہوں؟ وہ ایک آدمی مذاق میں کہتا تھا، تم اللہ کے سامنے تربوز کا بیج بھی نہیں ہو، کچل دے گا تمہیں. تم تربوز کے بیج بھی نہیں ہو تم تو. ہم اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ ہیں؟ جب اللہ اکبر بول رہے ہو تو یہ سوچ لو، اللہ وہ ہے جس کی، آہ مولا کا کتنا اچھا قول یاد آ گیا، سبحان اللہ. مولا کی نہج و بلاغہ کمال ہے. مولا نے کہا ایک موقع پر نہج و بلاغہ میں، اے خدایا تعریف تیرے لیے، تو کیا کیا جانتا ہے؟ تو یہ جملہ کہا، خدایا تو جنگل میں، جنگل فارسٹ، جنگل میں درختوں کی چھال، درختوں کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہولز ہوتے ہیں، ان ہولز کے اندر جو مچھر ہوتے ہیں، ان کے پروں کے چلنے کی تعداد بھی جانتا ہے. او مائی گاڈ، کتنے فارسٹ ہیں، کتنے ٹریز ہیں، ان ٹریز میں کتنے ہولز ہیں، ان ہولز کے اندر کتنے کیڑے ہیں، اور وہ کیڑے کتنی دفعہ پر چلا رہے ہیں، خدا جانتا ہے. فرمایا خدایا تو وہ ہے جو پہاڑوں کی اونچائی میں اور زمین کی گہرائی میں بسنے والے مخلوقوں کو رزق دینے والا ہے. ہمالیہ کی پیک پر بھی مخلوق موجود ہے، اور میریانا ٹرنچ 10,000 میٹرز اوشن کے اندر بھی مخلوق موجود ہے. مخلوق موجود ہے کیا مطلب؟ اس کا بھی خدا رازق ہے. اور میں اپنی پرواہ کر رہا ہوں کہ میرا رزق کون دے گا، میں کیوں پرواہ کروں؟ ہاں میں کوشش کروں. اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے، ہاں بالکل. کیا کیا سوچوں؟ یہی سوچوں، یونیورس کتنی بڑی ہے، اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کتنے پہاڑ، کتنے آسمان، کتنے صحرا، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، اس سب کو سوچو. الحمدللہ کہتے وقت کیا سوچوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، خدا نے مجھے تھوڑی سی عزت دی ہے، اے خدا تیرا شکر، الحمدللہ. تو چاہتا تو مجھے عزت سے محروم کر دیتا. خدا نے مجھے جسم میں طاقت دی ہے، ہاں دی. تو چاہتا تو محروم کر لیتا. خدا تو نے مجھے عقل دی ہے، دی ہے. چاہتا تو محروم کر لیتا. خدایا تو نے مجھے یا اللہ کہنے کی طاقت دی ہے، یہی الحمدللہ کہنے کا موقع دیا ہے، ہاں دیا. نعمت نہیں ہے، ہاں خدا نعمت ہے. کتنی نعمتیں نہیں گن سکتا. 33 دفعہ الحمدللہ کہتے وقت خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، جو بھی نعمت آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جسم، ذہن، ایمان، فکر، خاندان، عزت، جو نعمت آپ کو سمجھ میں آتی ہے سب کو یاد کر لو. محتاجی نہیں دی، الحمدللہ خدا تیرا شکر، اتنی نعمتیں دی ہیں. 33 مرتبہ کہتے وقت یاد کرو، 33 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ میں کیا سوچوں؟ سادہ ترین بول رہا ہوں، ان جگہوں کو سوچو جہاں میں بے بس تھا، خدا نے میری مدد کر دی. سبحان اللہ، خدا میں بے بس تھا، تو اپنی طاقت اور عظمت سے میری مدد کو آ جاتا ہے. سبحان اللہ، خدا کے عجائب کو دیکھو اور کہو سبحان اللہ. نقص اور عیب کس کا ہے؟ میرا. غلطی کس کی ہے؟ میری ہے. کیا خدا میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، ان باتوں کو سوچو. یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے. آپ کا یہ حقیر بھائی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے تین پوائنٹس کے لیے. ایک، تھوڑا سلو. دوسرا پوائنٹ، یہ سوچو. اب ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس نے ایک ٹرن آپ کی لائف میں لانا ہے، اور یہ آپ صرف اس وقت کر پائیں گے جب آپ سلو پڑھ رہے ہوں گے اور میننگ کو سوچ رہے ہوں گے. تو اگر یہ دو پوائنٹس نہیں کسی نے سوچے تو تھرڈ پوائنٹ کوئی فائدہ نہیں دے گا، پہلے ان دو پہ کام ہوگا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ ایک عجیب سا پوائنٹ ہے، اور بعض اوقات بتانا مشکل پڑتا ہے، لیکن میں اس کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے، آپ تصور فرمائیں کہ آپ کہیں گے اللہ اکبر. اب آپ ایک اور طریقے سے سوچیے، آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، یہ آپ کا ہارٹ ہے جو پمپنگ اسٹیشن. صحیح. اپنے امیجنیشن میں لائیں کہ آپ کا یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. آواز یہاں سے آ رہی ہے. آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، کہیے، زبان سے ہی کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا سوچیں کہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا، یہ بھی کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر. صحیح ہے. تو میں تھوڑی دیر کے سوچتا ہوں کہ میرا دل کہے اللہ اکبر. کبھی اس کو تنہائی میں کر کے دیکھیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ ود ان ڈیز آپ فیل کریں گے کہ کچھ چینج ہو رہا ہے آپ میں. ود ان ڈیز میں احتیاط کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو میں نے عصر پہ بتایا اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہ بھاگتا ہوا آ گیا کہ مولانا یہ ہوتا ہے کیا؟ میں کہا یہی ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم آپ پریکٹس کر لیں، تھوڑا سلو پڑھیں، میننگ فل پڑھیں، اور اس طرح سوچے گا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا دل کہہ رہا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو دل کے اوپر ہمارا اصرار ہے، ایمفیسس ہے، یہ کیوں ہے؟ اب اس کو بتانے کے لیے چھوٹا سا ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ کے اوپر یقین نہیں کرتا، اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں فضول بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں کارآمد ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، آپ لوگ ظاہر فرینچ اسپیکنگ لوگ ہیں، لیکن اگر انگلش میں کچھ لوگ کر سکیں تو انگلش میں نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں، مجھے اس کا فرینچ ورژن نہیں پتا ہے، میسیجز فرام واٹر، پانی کے پیغام. یہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھا، اس نے ریسرچ کی تھی، اور اس نے ریسرچ کرنے کے لیے پانی کے مالیکیولز کے اوپر ریسرچ کی تھی. اچھا، اس کی ریسرچ کا سمری کیا تھا؟ سمری یہ تھا کہ اس نے نوٹ کیا کہ پانی میں میسیجز لینے کی طاقت ہے. اس نے یہ نوٹ کیا. وہ کیا کرتا تھا کہ پانی کو کسی سرٹن انوائرمنٹ کے اندر رکھتا تھا، پھر اس پانی کا کرسٹل بناتا تھا، فریزنگ کرسٹل. کرسٹل بنا کر اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس کی شیپ چیک کرتا تھا، کیا شیپ بنی، کیا ڈیزائن بنا. تو اس نے دیکھا کہ جتنے بھی اچھے میسیجز دیے اس کے اوپر مولیکیول کرسٹل بہت خوبصورت تھا، اور جب بھی اس نے گندے میسیجز دیے. اچھا، وہ پانی کو میسیجز کیسے دیتا تھا؟ بعض اوقات وہ اتنا کرتا تھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہوتے تھے، ان کے بیچ میں پانی رکھ دیتا تھا، اس کے بعد پانی اس پانی کو اٹھا کے مائکروسکوپ میں لے کے جاتا، دیکھتا تھا مالیکیولز خراب ہو چکے. دو آدمی سکون سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، وہ پانی رکھ دیتا تھا ان کو بتائے بغیر، اور پھر پانی کو اٹھا کے دیکھتا تھا اس کے مالیکیولز میں کیا نکلا. تو ایک ایرانی اسکالر نے یہی کام دعائے کمیل کے ساتھ کر دیا, قرآن کریم کے ساتھ کیا. خوبصورت ترین کرسٹلز قرآن کریم کے بنے, خوبصورت ترین کرسٹلز. یعنی اس پانی کو جس کو تلاوت قرآن سنائی گئی اس سے پہلے اس کے کرسٹل دیکھے گئے, نارمل تھے. پھر تلاوت قرآن کریم ہوئی, اس کے کرسٹلز چیک کیے گئے, چینج, ایبسلوٹلی بیوٹیفل. صحیح ہے. اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے, اگر میں کسی سے لڑوں اور بیچ میں پانی ہو تو پانی پر اس کا گندا اثر آ جاتا ہے. میری اپنی باڈی 70% پانی ہے, تو اگر میں کسی پہ شاؤٹنگ کر رہا ہوں تو نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے اوپر. 70% ادھر ہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے تم جو برائی کرو گے برائی کا اثر تم پہ ہی آئے گا, اور کرو بغض. اگر میں کسی کے لیے جیلسی کر رہا ہوں, یہ جیلسی کا اثر کس پہ ہوگا؟ اپنے اوپر. کرو جیلسی. پانی, ہم بھی پانی ہیں. اب ایک بات ہے, ہم لیکوڈ ہیں. ہاں لیکوڈ ہیں. یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے کس کو؟ بلڈ کرتا, کس کو؟ بلڈ کو, خون کو. اگر میں تکبیر یہاں پڑھوں تو میرے بلڈ میں تکبیر کا میسج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہ کہاں جائے گا پھر؟ پوری باڈی میں, ایک ایک سیل میں. بھیجو. تو مثال کے طور پر میں نے ایک کام کیا. اچھا یہ تین پوائنٹس ہو گئے, تین پوائنٹس ہو گئے. نمبر ایک تھوڑا سلو, نمبر ٹو میننگ فل, نمبر تھری جیسے دل کہہ رہا ہے. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ دل کہے گا تو پوری باڈی کو پیغام جائے گا. صحیح ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب میں اس کا ایک چھوٹا سا اثر عرض کر دوں آپ کی خدمت. اس کا ایک اصلی اثر ہے جو ابھی نہیں بتا رہا, وہ آپ خود دیکھیے گا. ایک اور اثر عرض کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ذہن میں غور کیا کہ یہ تسبیح اللہ کے رسول نے بیوی کو تعلیم کی تھی, سکھائی تھی. کب سکھائی تھی؟ بیوی نے آ کر کہا تھا کہ اے والد مجھے نوکرانی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے بہتر چیز دوں؟ بیوی نے کہا ہاں. وہ لے لی. تو میں نے اپنے دماغ سے سوچا, اب آپ ممکن ہے کہو کہ یار یہ تو بچکانا فکر ہے, چلو بچکانا ہی کہہ لو. میں نے یوں سوچا, میں نے کہا بیوی نہیں تھکیں گی کیونکہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, تو میں ایک کام کرتا ہوں, جب میں تھکوں گا تو تسبیح پڑھوں گا, دیکھتا ہوں فریش ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. میں نے اس کو پریکٹس کیا کہ جب میں بہت تھک جاتا تھا اور مجھے کوئی کام کرنا ہے, میں سوچتا تھا فریش ہونا ہے مجھے, تو میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ٹھیک ہے میں تسبیح پڑھوں گا, اور ایسے ہی پڑھوں گا. تو میں یہ فیل کرتا تھا کہ میں فریش ہوں. اب ممکن ہے کہ سائیکالوجیکل ہے, ممکن ہے سائیکالوجیکل ہو, لیکن میں یہ کام کرتا تھا. صحیح. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کافی بول لیا میں نے اس کے اوپر. صحیح. اب کرنے کا کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے. صحیح. کتنے پرسنٹ لوگ کریں گے؟ میرا سابقہ یہ کہتا ہے, پرانے زمانے کا ایکسپیرینس جو ابھی تک چل رہا ہے, وہ یہ کہ اگر کسی گیدرنگ میں 20% لوگ کر لیں تو میں جیت گیا. میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک آدمی نہیں ہوں, تو میں 20% کو کہتا ہوں کہ بھائی کام پورا ہو گیا. صحیح. اب آپ سے میں صرف التجا یہ کروں گا کہ ریشو تھوڑا سا بڑھا لینا, تھوڑا 20% سے. ویسے میں آپ کو بتا دوں آنیسٹلی اپنی اوپینین, مجھے یہاں پہ ریشو 20% سے کافی آگے جاتا لگ رہا ہے. مجھے ریشو کافی آگے جاتا لگ رہا ہے. باقی کہاں تک جائے گا اللہ جانتا ہے. میں ناقص آدمی ہوں, گناہ گار آدمی ہوں, میری بات میں شاید اثر نہیں ہوگا, لیکن بہرحال کچھ لوگ یہاں پہ اچھے بیٹھے ہوں گے, ان کے دل میں اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی بی کا نام ہے, آخر بی بی کے نام کی تسبیح. تو تین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے, اس کا آپ کی روح کے اوپر ایک اثر ہونا ہے. انشاءاللہ آپ اثر کو حاصل کیجیے گا, اور تسبیح کی اس پریکٹس کو ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. آپ کی اسپرچویلٹی لفٹ کرے گی, آپ کی اسپرچویلٹی کو ایک بوسٹ ملے گا, اور آپ فیل کریں گے کہ ہاں دس از سم تھنگ. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑے جو کوئی کر رہا ہو اور اس نے نہیں چھوڑے, یہ تسبیح نہیں کر پائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. تو اگر کوئی اس خوش فہمی میں رہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں گا اور یہ تسبیح بھی چلتی رہے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اور آپ پہلے سے کر رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے انشاءاللہ چل جائے گی انشاءاللہ. میں بہت وقت لگا دیا اس کے اوپر، کافی وقت لگا رہے. پہلی دفعہ جب میں نے زندگی میں اس کے اوپر بات کی تھی تو 50 منٹ لگائے تھے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو میں اس کے اوپر 50 منٹ لگائے، اور پھر اس کے بعد یہ لیکچر ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ڈاؤن لوڈ ہوتا رہا اور لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے رہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور اللہ سے دعا ہی ہے آپ کی کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے ہمارا یقین بھی بڑھے گا، ہماری بات میں بھی اثر آئے گا، ہماری بات میں بھی اثر آئے گا. دو انسان مت بنو، ایک انسان بنو. اندر کو اتنا صاف رکھو باہر دکھانا مشکل نہ ہو. آج کی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے. آج کی دنیا منافقت ڈکٹیٹ کر رہی ہے. ایک انسان بننا بہت ضروری ہے اور بہت مشکل ہے. اس تسبیح پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اندر سے پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے، انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور فضیلتوں کی شب ہے، فضیلتوں کی شب ہے. ایک خاص نماز ہے لیکن اب وقت بہت ہو چکا. یہ فضیلتوں کی شب ہے اور سید الشہداء کے ذکر کی شب ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ شب جمعہ معصومین علیہ السلام کربلا میں جمع ہوتے ہیں، کربلا میں جمع ہوتے ہیں، اور سب مادر حسین کو پرسا دے رہے ہوتے ہیں. عظمتوں کی، بی بی کی شخصیت کی عظمت ہے اور سید الشہداء کی شخصیت کی عظمت ہے. ہم لوگ بہت اچھے زمانے میں ہیں. کوئی ایک لائٹ کھول دیجیے گا. اس اعتبار سے ہم لوگ بہت اچھے زمانے میں کہ خدا متعال نے امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کا ہمیں موقع دیا ہوا ہے. پروردگار عالم نے الحمدللہ ہم سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت کو ڈالا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے. اب کوئی نہیں روتا. ہاں ذکر کر لیتے ہیں لوگ، لیکن کوئی روتا نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. ہمارے کتنے عزیز مر جاتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں روتا ہے، لیکن امام حسین کا غم اتنا عجیب غم ہے اور ہم اتنا زیادہ اس غم سے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہمیں رونے اور رولانے کے لیے پورا واقعہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی اشاروں میں بھی جملہ کہے تو ہمارا ذہن پوری کہانی کو یاد کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پر انہوں نے لائٹ بند کی، اندھیرا ہو گیا. اب میں آپ سے اگر صرف اتنا کہوں نا کہ کچھ خواتین اندھیرے میں بیٹھی ہیں، آپ کو یاد آنے لگتا ہے، آپ کے ذہن میں منظر بننے لگتے ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک یتیمہ بچی اپنے باپ کے غم میں رو رہی ہے، آپ کا ذہن فوراً سمجھ جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی بہادر ہے جو پانی لانے گیا ہے، آپ کا ذہن فوراً سمجھ جاتا ہے. ایدو شب جمعہ میں نہیں معلوم کن کن کے مصائب کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. بہت مصائب ظاہر سید الشہداء کے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب ایسی کسی جگہ کے اوپر میرا ذہن چلنے لگے کہ کس کے مصائب پڑھوں، تو کبھی بھی کسی بھی سمت جاتا ہے میں انہی کے مصائب پڑھ لیتا ہوں. اور ابھی میرا دل چاہ رہا ہے بی بی زینب کے مصائب پڑھوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، دو منظر صرف مصائب میں پڑھوں گا عزیزو، جس کو ہم کہیں گے صرف دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی روایت اور دوسری اسی کے تسلسل میں 11 ہجرہ، 11 محرم کا دن جب قافلے تیار ہو گئے، قافلے تیار ہو گئے اور قافلوں کو کوفے کی طرف لے جایا جانے لگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مقتل سے اس قافلے کو گزارا گیا، بیویوں نے اماریوں پر بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کے، عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں دیکھ لیے. وہ لاشیں میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے، کسی نے نہیں دفنائے تھے. یہ بیویاں جو اماریوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو اماریوں کو عرض کرتا. کیوں؟ چونکہ زیارت ناحیہ میں امام نے اس کو مصائب میں بیان کیا ہے کہ بیویاں اماریوں پر بیٹھی ہوئی تھیں. جب بیویوں نے دیکھا کہ ہم مقتل کے برابر سے گزر رہے ہیں، تو تمام بیویوں نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹوں سے زمین پہ گرا لیا. بیویاں زمین پر گر گئیں اور ہر خاتون اپنے کسی ایک چاہنے والے کی طرف گئیں ماتم کرنے کے لیے. اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے دو جوان اون و محمد کو چھوڑ کر امام حسین کے لاشے پر آئیں. بی بی امام حسین کے لاشے پر آئیں اور لاشے کو ایک عجیب حالت میں دیکھا. اس لاشے میں سر نہیں تھا، اس لاشے پہ لباس نہیں تھا. بی بی نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، لاشے کے برابر سے مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور کہا، اے محمد رسول اللہ، یہ آپ کا حسین، یہ آپ کا حسین ہے. مرمل بالدماء، یہ خواک اور خون کے اندر مبتلا ہے. اس کا جسم کربلا میں ہے اور اس کا سر کوفہ کے بازاروں کی طرف گیا ہوا ہے. بی بی نے یہ جملات ادا کیے. جب بی بی یہ جملات ادا کر رہی تھی مصائب کے تسلسل کے اندر، امام سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ میری بہنیں، میری پھوپھی اماں میرے بابا کے روضے کے اوپر ماتم کرنے کے لیے کھڑی ہیں. عزیز و شمر لعین امام سجاد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سجاد، بی بیوں سے کہو کہ چلیں. امام سجاد خاموش کھڑے رہے. اس لعین نے ایک کوڑا امام سجاد کی کمر پہ مارا، امام کی کمر جھک گئی. اس لائن نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی. پھر یہ بدبخت بار بار کوڑے مارتا رہا. جب بی بی زینب نے یہ دیکھا، عزیزو آپ کا امام حسین کا ماتم کرنا کتنا اہم ہے، جب بی بی زینب نے یہ دیکھا تو بی بی زینب سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا، سید سجاد، ہم چلنے کو تیار ہیں. امام سجاد نے کہا، بھوپی اماں، آپ میرے والد کے روزے پر ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن یا حسین کرے گا. یہ جو میں اور آپ جبا ہوتے ہیں، یا حسین پر روتے ہیں، اس کے لیے مولا سجاد نے کوڑے کھائے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون.
پروردگارہ، جنہوں نے امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اے خدایا، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، امام حسین کے غم کا واسطہ جو ہمارے دلوں میں ہے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو عزادار امام حسین، محبان امام حسین میں قرار فرما. پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، امام حسین کی قربانیوں کا، ہمیں اس دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما، قبروں میں زیارت حسین نصیب فرما، محشر میں شفاعت حسین نصیب فرما، جنت میں حسین کے دروازے سے داخل ہونا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، بحق حسین تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. بحق اسراء کربلا، بحق امام سجاد تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں خدایا، تجھے سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تاجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔